الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله عز وجل اللہ پاک کے پیارے نام یعنی الاسماء الحسنى یہ مبارک سلسلہ لے کر پروگرام لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم اپنے رب عزوجل کے بہت سارے نام سننے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں اور آج بھی انشاءاللہ عزوجل اللہ پاک کے ایک بہت ہی پیارے نام العلیم کے حوالے سے ہم سنیں گے۔ یہ وہ مبارک نام ہے العلیم جو قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً 157 مرتبہ 157 ٹائم یہ قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے اور مختلف ناموں کے ساتھ اللہ پاک نے اپنے اس مبارک نام العلیم کا ذکر کیا ہے۔ علیم یہ علم سے نکلا ہے جس کا معنی ہوتا ہے جاننے والا۔ یقیناً اللہ پاک کا علم وہ اس کی صفت ہے کہ جس کے اندر کوئی خصوص نہیں، یعنی اس کا علم ہر شے کو عام ہے، ہر چیز اس کے علم کے اندر ہے، چاہے وہ ابھی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، وہ ہو چکی اور ختم ہو چکی، اب بعد میں کیسی ہوگی، ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رکھتی ہے۔ وہ علیم ہے، ایسا علیم ہے، اس کا علم ایسا ہے کہ جس سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران میں ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یعنی بے شک اللہ پاک پر نہ زمین میں نہ آسمان میں کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے، ہر شے کا وہ علم رکھتا ہے، اس لیے کہ ہر شے کا وہ خالق ہے۔ جب ہر شے کا وہ خالق ہے تو ہر شے کو وہ جاننے والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے اپنے اس نام کا تذکرہ کئی ایک مقام پر کیا اور بڑی خوبصورت انداز میں علماء نے اس حوالے سے بیان کیا کہ جن ناموں کے ساتھ اللہ پاک نے اپنے اس نام العلیم کا ذکر کیا ہے ان ناموں کے ساتھ ملنا بھی بڑی خوبصورت ایک یوں کہہ لیں کہ ترکیب رکھتا ہے کہ دونوں کو ملا کر بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرشتوں کے حوالے سے یہ ذکر کیا کہ جب آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی اللہ پاک نے تخلیق فرمائی، ارادہ فرمایا اس بات کا، تو ملائکہ کو یہ ذکر کیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کی بارگاہ رب العزت میں قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ انہوں نے عرض کی فرشتوں نے کہ کیا تو زمین میں اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین کے اندر فساد کرے گا اور جو زمین کے اندر خون ریزی کرے گا، اس کو تو اپنا خلیفہ بنائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح کرنے والے، تیری پاکی بیان کرنے والے اور تجھے سراہنے والے ہیں، یعنی ہم پاکی بیان کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی فرشتوں نے اپنی عبادت کا اللہ پاک کی بارگاہ میں ذکر کیا، جو ان کو اشکال وارد ہوا تھا، جو ایک سوال پیدا ہوا تھا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی جو مجھے علم ہے وہ تمہیں علم نہیں ہے۔ علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت خوبصورت بات بیان کی ہے، چونکہ آیت کا تذکرہ آیا ہے تو میں اسی ضمن میں وہ بات ذکر کرنا چاہوں گا، اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی دل میں ایک لطف پیدا ہوگا کہ فرشتوں نے چونکہ لوہے محفوظ میں یہ دیکھا تھا کہ انسان نے دنیا کے اندر کس طرح تباہی مچانی ہے، کس طرح انہوں نے ظلم و ستم کرنا ہے، کیسی خون ریزی کرنی ہے، فساد برپا کرنا ہے، تو یہ باتیں تو انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی۔ اللہ پاک نے ان سے فرمایا کہ میں زیادہ جاننے والا ہوں، میرے پاس زیادہ علم ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ جب بہت زیادہ خیر ہونا تو اس کے مقابلے میں کچھ شر کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی کچھ برائی ہے اور دوسری طرف بہت بڑی خیر ہے تو برداشت کر لیا جاتا ہے اس برائی کو، کہ ان دونوں کا مکسچر اگر کسی کو مل رہا ہو، دونوں چیزیں ایک ساتھ مل رہی ہوں، تو پھر اس کو برداشت کر لیا جاتا ہے۔ اب انسانوں کے اندر برائیاں تو تھیں، خرابیاں تو تھیں، لیکن دوسری طرف جو نیکیاں تھیں کہ ان کے درمیان انبیاء کرام علیہم السلام نے آنا تھا، ان کے درمیان صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، ان کے درمیان اہل بیت اطہار، اولیاء، علماء، صلحاء، یہ افراد جو نیکی والے تھے یہ بھی تو موجود تھے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر ساری مخلوق، یعنی جو برائیاں کرنے والی ہے، ان ساری مخلوق کی برائیاں ایک پلڑے کے اندر رکھ دی جائیں، اور دوسری طرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھلائی کو ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے، تو ساری مخلوق کی خرابیوں کے اوپر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھلائیاں یہ غالب آ جائیں گی. تو اس کو بھی تو دیکھیں کہ دنیا کے اندر کس ہستی نے تشریف لے کر آنا ہے، کس ذات نے تشریف لے کر آنا ہے کہ جن کی بھلائیاں، جن کی خیر، یہ تمام کی تمام مخلوق کی برائیوں کے اوپر غالب ہیں. تو فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تخلیق فرمائی تو ان کو تمام چیزوں کا علم اللہ پاک نے عطا فرمایا، اور اس کے بعد فرشتوں کو کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کے نام تم مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو. تو فرشتے عاجز آ گئے، وہ کیسے ان چیزوں کے نام بتاتے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے سکھائے تھے اور ان کو معلوم نہیں تھے. تو انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے رب تیرے لیے پاکی ہے، ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا ہے، تو ہی حکمت والا ہے. یہاں پر علیم کے ساتھ حکیم کا لفظ اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے. علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ علم یہ حکمت لے کر آتا ہے، دانائی لے کر آتا ہے، سمجھداری لے کر آتا ہے. اللہ پاک جہاں علیم ہے وہ علم والا ہے، وہیں وہ حکمت والا ہے، یعنی اس کا ہر کام جو ہوتا ہے وہ حکمت کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی کام بھی اس کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا. ہر کام کے اندر لاکھوں حکمتیں موجود ہوتی ہیں، جن میں بہت ساری ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں اور بہت ساری ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوتی. جو علم ہے اللہ پاک کا، یہ اللہ پاک کو کس قدر پسند ہے کہ اللہ پاک نے عبادت کے اوپر علم کو فضیلت عطا فرمائی. اس لیے کہ بندہ عابد ہے لیکن اللہ پاک عابد نہیں ہے، اللہ پاک معبود ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے. لیکن جس طرح اللہ پاک نے بندوں کو علم کی دولت عطا فرمائی، وہ حقیقی طور پر عالم خود اللہ پاک ہے، یعنی اللہ پاک کی ذات علیم ہے، عالم ہے، سارا علم اس کے پاس ہے. تو اللہ کی صفت علم ہے، عبادت نہیں ہے. اور جس کو اللہ پاک علم عطا فرماتا ہے اس کو کائنات کے اندر اللہ پاک بلندیاں عطا فرماتا ہے، کیونکہ علم یہ حکمت کا تقاضا کرتا ہے اور اللہ پاک یقیناً حکمت والا بھی ہے. تو اس کی حکمت یہ ہے کہ جس کو وہ اپنا علم عطا فرماتا ہے، حقیقی علم عطا فرماتا ہے، اس کو بلندی اور عروج عطا فرماتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، وفی روایت سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص بھی کسی ایسے راستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم کو تلاش کرتا ہے، علم کی طلب کے لیے چلتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے. اس کے بعد فرمایا، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، یعنی بے شک فرشتے طالب علم کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے بازو، اپنے پر ان کے نیچے بچھا دیتے ہیں. یعنی فرشتے یہ جو علم حاصل کرنے والے طلبہ ہیں ان کی تعظیم اور تکریم کے لیے، ان کو عزت دینے کے لیے، ان کو پروٹوکول دینے کے لیے ان کے نیچے اپنے بازوؤں کو بچھائے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض علماء نے بڑی خوبصورت یہاں پر وجہ بیان کی کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو ابتداء میں فرشتوں کے ذہن کے اندر فقط یہ بات تھی کہ جو ان کی اولاد ہوگی وہ جا کے خون ریزی کرے گی، فساد برپا کرے گی، لڑائی جھگڑے کرے گی. لیکن اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا، فرشتوں نے ان کے سامنے سجدہ کیا، لیکن اللہ پاک نے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو علمی فضیلت عطا فرمائی، کہ ان کو تمام کی تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا، اور پھر اس کے بعد فرشتوں کے سامنے ان کی علمی فضیلت کو بیان فرمایا کہ فرشتے ان کے سامنے عاجز آ گئے۔ تو اس کے بعد اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس جدو لی آدمہ، کہ تم تمام کے تمام آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو فرشتوں پر جو فضیلت حاصل ہوئی تھی وہ علم کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی، آج بھی آدم علیہ السلام کو جو علمی فضیلت حاصل ہوئی تھی، ان کی اولاد میں سے بھی جو علم دین حاصل کرتا ہے، فرشتے اس کی تعظیم کرتے ہوئے اس کے نیچے اپنے بازوؤں کو بچھا دیتے ہیں۔ تو علم اللہ پاک کی صفت عظیم ہے، اور وہ صفت ہے کہ جس سے کوئی چیز خارج نہیں ہے۔ یہاں ایک علمی نکتہ ہے اور علمی گفتگو ہے کہ ایک چیز عمومی ہوتی ہے، یعنی کوئی چیز بیان کی جاتی ہے تو وہ جنرل طور پہ بیان کی جاتی ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جو چیز بھی عمومی ہوتی ہے اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز خاص کر لی جاتی ہے۔ یعنی کوئی بات بھی کہی جائے، کہ مثال کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں علاقے والے یہ خیانت کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ سارے شہر والے یا سارے علاقے والے خیانت کر رہے ہوں، اس میں سے کچھ نہ کچھ افراد خاص ہوتے ہیں کہ جو دیانتداری کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں علاقے کے لوگ سچے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے سچے ہیں، بعض اس میں سے نکل آتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں۔ فلاں شخص کے اندر ہر خوبی پائی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر طرح کی خوبی پائی جاتی ہے، بلکہ بہت ساری خوبیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں ہماری اصطلاح کے اندر کہ ہر عام یہ خصوص کا احتمال لگتا ہے، ما من عام الا وقد خص منه البعض، یعنی ہر عام چیز سے جو ہے وہ بعض چیزوں کو خاص کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ پاک کا جو علم ہے اس سے کوئی چیز خاص نہیں، ہر چیز کا علم اللہ پاک کو ہے۔ واللہ بكل شيء علیم، اللہ پاک ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ وما تسقط من ورقة الا يعلمها، یعنی ایک پتہ بھی گرتا ہے تو اللہ پاک اس کو جانتا ہے، یعنی اللہ پاک کو اس بات کا علم موجود ہے۔ تو چاہے معمولی سی معمولی بات ہو، زمین و آسمان میں کوئی شے ہو، ایک ایک ذرہ جو فضا کے درمیان کوئی ذرہ بھی موجود ہے، تو ہر ذرے کے کروڑوں حصے کو بھی اللہ پاک جانتا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز خارج نہیں ہے، ہر چیز کا وہ علم رکھنے والا ہے۔ لیکن جہاں اللہ پاک نے اپنی ذات کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ علم اس کے پاس ہے، مختلف چیزوں کا تذکرہ کیا، مثلا فرمایا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو، یعنی غیب کی جو چابیاں ہیں وہ رب عز و جل کے پاس ہی ہیں، وہی غیب کا علم رکھتا ہے، لا يعلمها الا هو، اسی کے پاس جو ہے وہ غیب کا علم ہے۔ اسی طرح یہ ارشاد فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة، بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، وينزل الغيث، اور وہ جانتا ہے کہ بارش کب نازل ہوگی، ويعلم ما في الارحام، اور ماؤں کے پیٹ کے اندر کیا ہے وہ جانتا ہے، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، کہ کل کون سی جان کیا کرے گی وہ جانتا ہے، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کون سی جان کس جگہ پر مرے گی یہ اس کے پاس علم ہے، ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک اللہ پاک علم والا ہے، خبر والا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے اپنی ذات کے لیے مختلف چیزوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ پاک کے پاس ان ان چیزوں کا علم ہے۔ اب ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے بعض لوگ جو ہے وہ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور بات کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتے کہ ان آیات کا معنی کیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا علم جس طرح اللہ کے پاس ہے، اللہ نے کسی کو دیا بھی نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس بات کا کہیں اعلان نہیں فرمایا کہ ان چیزوں کا علم اللہ کسی کو دیتا نہیں ہے، ایسا کہیں نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، یعنی اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں وہ غیب کے اوپر مطلع کرے، یعنی تمہیں غیب کا علم دے، یہ اللہ کی شان نہیں، ہاں اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے، یعنی اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ فرمایا وما ہوا علی الغیب بضنین، یعنی یہ نبی غیب بتانے کے اوپر بخیل نہیں، اس طرح بخیل نہیں کہ ان کے پاس اس کا علم موجود ہے تو وہ اس کا علم لوگوں کو دیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، تو موجود ہے جبھی تو بتاتے ہیں، جبھی تو وہ دیتے ہیں۔ تو یہ تصور کرنا کہ اللہ پاک علیم ہے، بالکل علیم ہے، اور سب سے بڑھ کر علم اسی کا ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو علم عطا نہیں فرماتا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار آیات اس طرح کی موجود ہیں کہ جب ہم دونوں کو ملا کر معنی سمجھتے ہیں تو بات بالکل ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں جہاں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ اسی کے پاس علم ہے تو اس کا حقیقی علم ہے، اور جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اس نے دوسروں کو علم عطا کیا ہے، دوسروں کے غیب کے اوپر مطلع کیا ہے، تو مطلب یہ کہ اللہ پاک کی عطا سے ان کے پاس علم موجود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، یعنی ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، اور سب سے بڑھ کر علم والا جو ہے وہ اللہ پاک ہے، سب سے زیادہ علم اللہ پاک کی ذات کے پاس ہے۔ یہاں ایک خوبصورت بات امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائی کہ ہم جو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ما کان وما یکون کا علم عطا کیا، یعنی آپ کو جب سے کائنات بنی اور قیامت تک، یہاں تک کہ قیامت کے بعد بھی اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے، جہنمی جہنم میں داخل ہوں گے، یہ تمام کی تمام علوم اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائے، جیسا کہ صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کی ابتدا سے بیان کرنا شروع کیا، بدء خلق سے بیان کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے، جہنمی جہنم کے اندر داخل ہو گئے۔ تو ہم یہ جو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں کا علم ہے، بعض لوگوں نے یہ سمجھا نعوذ باللہ کہ اللہ کے برابر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بنا دیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس کی مثال دے کر امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے علم کے درمیان فرق یہ ہے کہ اللہ کا علم حقیقی ہے، وہ حقیقی علیم ہے، دوسرا کوئی عالم بنتا ہے، دوسرے کسی کے پاس علم ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ مخلوق اور اللہ پاک کے علم کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں۔ اس کو یوں سمجھاتے ہیں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ساری مخلوق کے علم کو آپ ایک جگہ پر جمع کریں اور دوسری طرف آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو رکھیں، تو ساری مخلوق کا علم ایسا ہوگا جیسا کہ پانی کا ایک قطرہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایسا ہوگا جیسا کہ کروڑا کروڑ سمندر۔ یعنی اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم عطا فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ آپ جو نہیں جانتے تھے اللہ پاک نے ہر چیز کا علم آپ کو دے دیا۔ تو آپ کا جو علم ہے وہ کروڑا کروڑ سمندر ہے، اور اس کے مقابلے میں مخلوق کا علم ایک قطرے کے برابر ہے، ساری مخلوق کا علم۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اللہ پاک کے علم کی بات کریں تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم جو کروڑا کروڑ سمندر کے برابر ہے، اس کی مثال ہم یہ بیان ہی نہیں کر سکتے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ پاک کے علم کے کروڑا کروڑ سمندر کے برابر علم ہے اللہ پاک کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک قطرے کے برابر ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ اگرچہ کروڑا کروڑ سمندر کے برابر ہے، لیکن کروڑا کروڑ یعنی کروڑوں سمندر ہو تو ان کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک انتہا پر جا کر وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ پاک کا جو علم ہے وہ لا محدود ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک کا علم جو ہے وہ کروڑا کروڑ سمندر کے برابر ہے؟ اس کا معنی تو یہ بنے گا کہ ہم نے اللہ پاک کے علم کو محدود کر دیا، ایک لمیٹڈ کر دیا، ایسا نہیں کر سکتے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس قدر زبردست انداز میں توحید و رسالت کو بیان کیا کہ اللہ پاک کی جو صفت علم ہے، اللہ پاک جو علیم ہے، اس کا علم جو ہے وہ لا متناہی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ پاک کا علم ذاتی ہے، اور مخلوق کو اللہ پاک نے جو علم عطا کیا ہے وہ اس کا عطا کردہ ہے، اور وہ ایک لمٹ کے اندر ہے، اگرچہ کہ کروڑا کروڑ سمندر کے برابر وہ علم ہے، لیکن اس کی ایک لمٹ جا کر بنتی ہے۔ اللہ پاک کے اس مبارک نام علیم کا تقاضا کیا ہے؟ بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بھی علماء نے کچھ ضابطے بیان کیے ہیں، کچھ مدنی پھول اس پر دیے ہیں کہ جب بندہ اللہ پاک کے اس مبارک نام علیم کو اپنے پیش نظر رکھے گا، اسے جب معلوم ہوگا کہ اللہ پاک کو ہر چیز کا علم ہے، تو اب اسے چاہیے کہ وہ اللہ پاک کی نافرمانی سے بچے، اس کا جب تصور یہ ہوگا کہ میرا رب عز و جل ہر شے کو جاننے والا ہے، ہر شے کا وہ علم رکھنے والا ہے، تو میری ان حرکات کا بھی، میری ان نافرمانیوں کا بھی اس کو علم ہے، تو یہ اللہ پاک کا مبارک نام اس کو ان گناہوں سے روکنے کا سبب بنے گا جبکہ وہ اس چیز کا تصور رکھے گا۔ دوسرا یہ کہ اللہ پاک کے نام علیم کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ علم سے محبت کرے، علم کی طرف راغب ہو، علم حاصل کرے اور اس کے لیے کوشش کرے، کہ جو اللہ کی راہ کے اندر علم حاصل کرتا ہے اللہ پاک اس سے راضی ہوتا ہے۔ ارشاد فرمائے کہ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اس کا معنی یہ بیان کیا گیا کہ اللہ پاک اس کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق دیتا ہے کہ جن پر عمل کر کے وہ جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک علم کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح علیم کے نام کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اہل علم سے، علماء سے محبت کی جائے، ان کی تعظیم و تکریم کی جائے، کہ علم یہ اللہ پاک کی صفت ہے جو اس نے اپنے بندوں کو بھی عطا فرمائی ہے۔ یہاں پر یہ نقطہ یاد رہے کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے اور بعض علماء نے فرمایا کہ علم تین طرح کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی وہ دعا یہ تھی کہ اللہم انی اسألوک علما نافعا، کہ یعنی اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، یعنی ایسا علم عطا فرما کہ جو علم نفع دینے والا ہے۔ نفع دینے سے مراد کہ اللہ پاک کی رضا کے کام کی طرف لگانے والا ہے، ایسا علم عطا فرما کہ جس پر عمل کیا جائے، ایسا علم کہ جو برائیوں کی پہچان دے کے اس سے بچا جائے، ایسا علم کہ جو ہدایت کے راستے پر چلائے، اس کی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں کی۔ دوسرا علم وہ ہوتا ہے کہ جو علم غیر نافع یعنی مضر ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں، من علم لا ينفع، ایسا علم کہ جو نفع نہ دے۔ تو ایک علم ہوتا ہے نافع، ایک ہوتا ہے علم غیر نافع جو نفع دینے والا نہیں ہے۔ نفع نہ دینے والا علم، اس سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ذکر نہیں فرمایا کہ وہ علم ضرر دے گا یا نہیں دے گا، نقصان دے گا یا نہیں دے گا، یعنی ایسا علم ہے کہ جو فائدہ دینے والا نہیں۔ تو اگرچہ کہ وہ واضح طور پر نقصان نہیں دے رہا، لیکن ایک طرح سے یہ نقصان ہی ہے کہ بندے نے اتنی محنت کے بعد علم حاصل کیا لیکن اس کو اس علم نے فائدہ نہیں دیا، تو پھر اس علم کا عالم کیا ہوگا کہ جو بندے کو ضرر دینے والا ہو، جو مضر ہو۔ نافع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سوال کیا، غیر نافع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی کہ ایسا علم نہیں چاہیے کہ جو نفع دینے والا نہ ہو۔ تو آپ سوچئے کہ وہ علم کہ جو بندے کو ضرر کی طرف پہنچائے، جیسے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف گھما لے، پھیر لے، کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ کتنا علم اس کے پاس ہے، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اس کے ذریعے سے جاہلوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، علماء سے جھگڑا کرے، یہ علم کیا ہے؟ مضر ہے، نقصان دینے والا ہے۔ تو علم حاصل کرتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں اہتمام تو دیکھیے کہ فجر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألوک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا واسعا، کہ اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں کہ جو مقبول ہو، میں تجھ سے رزق حلال کا جو پاکیزہ ہو اور وسیع ہو اس کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ ہمارے سامنے اہمیت واضح ہوتی ہے کہ جو علم حاصل کرنا ہے وہ ایسا علم حاصل کرنا ہے کہ جو نفع دینے والا ہو، اور علم حقیقی طور پر تقویٰ ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی یعنی علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ تو علم بندے کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے، پرہیزگاری پیدا کرتا ہے، اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے اور بندہ اللہ پاک سے ڈرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا علم یہ نافع ہو جاتا ہے، نفع پہنچانے والا ہو جاتا ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو اپنے اس مبارک نام کا صدقہ عطا فرمائے، علم کی محبت ہمیں عطا فرمائے، اہل علم سے محبت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
من بے شمع تیری طرف لو نگی